من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي غلا في توحده ودنا في تفرده الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سجدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته إلى العالمين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين ليوم ظلمهم وغصبهم وعداوتهم إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا ويوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إننا نخاف ربنا يوما عبوسا قمطريرا صلى الله عليه محمد وعلى محمد أذن گرامی چند سالوں سے مسلسل میں سمجھتا ہوں کہ کمیونٹی ویلفیئر آرگنائزیشن کے تمام رضاکار ساتھی ایک انتہائی اہم عبادت کو انجام دے رہے ہیں اور وہ ہے ایام فاطمیہ میں شہادت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی مجالس کا انعقاد. آئیے اس دعا کے ساتھ اس سال کی ان سہ روزہ مجالس کا آغاز کریں کہ پروردگار عالم ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور خاص طور پر تمام مومنین کرام کو یہ پروردگار یہ سعادت عطا فرمائے کہ سب ایام فاطمیہ کو زندہ کریں اور انشاءاللہ ایک دن ہم وہ بھی دیکھیں کہ شہزادی کونین کی شہادت کے ایام اسی انداز سے منائے جا رہے ہیں جس طرح سے فاطمہ کے لال حسین کے ایام شہادت منائے جاتے ہیں. عزیزین گرامی میں اپنے موضوع پر ظاہر سی بات ہے کہ بات کروں گا لیکن اپنی عادت سے مجبور ایک مختصر ہی صحیح لیکن پھر یہ مسئلہ آپ عزیزان کی سماعتوں کی نظر یہ مسئلہ اس مرتبہ ایام عزا کے دوران بھی میں نے ایک دو مقامات پر ڈسکس کیا اور میں چاہتا ہوں کہ آپ عزیزان کے سامنے بھی اس مسئلے کو ایک مرتبہ پھر دہرا دوں. اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک انڈرسٹینڈنگ کو ڈیولپ کرنا ہے. عام طور پر میں کوشش کرتا ہوں کہ کوئی ایسا مسئلہ چوز کروں کہ جس کے بعد کسی عمل کی اصلاح ہو سکے, اور جس پیڈیشن کے جس طریقہ کار کے ہم عادی ہیں تھوڑا سا اسے ہٹ کر اپنے عمل کو ہم کریں, انجام دیں کہ جو شریعت نے ہم سے مانگا ہے. لیکن یہ مسئلہ جو بتا رہا ہوں اس کے بعد آپ نے اپنے عمل کو کسی اعتبار سے تبدیل نہیں کرنا. یہ مسئلہ سننے کے بعد بھی عمل وہی رہے گا کہ جو عمل انجام دیا جا رہا تھا, بس ایک انڈرسٹینڈنگ کا فرق آ جائے گا, نیت کا فرق آ جائے گا, ایک فہم ڈیولپ ہو جائے گا کہ یہ جو ہم عمل کر رہے ہیں وہ کس اعتبار سے انجام دے رہے ہیں. بات چھوٹی سی ہے, پہلے عرض کر چکا ہوں, نماز کا آغاز اللہ اکبر سے ہوتا ہے, تکبیرۃ الاحرام سے. جب تک ہم نے تکبیرۃ الاحرام نہیں کہی, اللہ اکبر نہیں کہا, اس وقت تک ہماری نماز شروع نہیں ہوتی. یہ مسئلہ مجھے بیان نہیں کرنا تھا, یہ تو تمہید کے طور پر آ گیا. جو جملہ بیان کرنا ہے وہ نماز سے اختتام کے بارے میں, لیکن بات آ گئی تو ایک جملہ اور فوری طور پر عرض کر دوں, جلدی سے عرض کر دوں, وہ یہ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان اذان دے چکا ہے, اقامت کہہ چکا ہے, نیت باندھ چکا ہے نماز پڑھنے کی, جو ایک بڑی تعداد مومنین کی ہے جو اس بات کے عادی ہیں کہ نیت کے الفاظ کو زبان پر بھی جاری کرتے ہیں, اور کوئی عیب کی بات بھی نہیں بلکہ شاید اچھی بات ہی. کہ میں مثال کے طور پر نماز پڑھ رہا ہوں ظہر کی چار رکعت واجب قربتن اللہ, نماز پڑھ رہا ہوں مغرب کی تین رکعت واجب قربتن اللہ, نیت کے الفاظ بھی زبان میں لا چکا ہے, باقاعدہ نیت باندھ چکا ہے, ابھی تکبیر نہیں کہی, فرض کر لیں کہ فون کی گھنٹی بج جاتی ہے, کیا فون اٹھایا جا سکتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ جی اٹھایا جا سکتا ہے, اس لیے کہ ابھی تک نماز کا آغاز نہیں ہوا. نیت سے نماز کا آغاز نہیں ہوتا, نماز کا آغاز اللہ اکبر سے ہوتا. یہاں تک تو بات کلیئر ہے. جو بات عرض کرنی وہ یہ ہے کہ نماز کا اختتام بھی عام طور پر ذہنوں میں تصور یہ ہے کہ اللہ اکبر پر ہی ہوتا ہے. جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, ہم سمجھتے ہیں کہ اب ہماری نماز مکمل ہوئی. اگر غور کیا جائے تو واجبات کے اعتبار سے یقیناً یہ اللہ اکبر واجب نہیں ہے, اور یہ مسئلہ بھی وہ ہے کہ جس کو تقریباً ہم سبھی جانتے ہیں کہ نماز کے واجبات کی جو فہرست ہے اس میں جو آخری واجب ہے وہ سلام کا واجب ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لہٰذا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر شارٹیسٹ نماز پڑھ رہے ہو اور چاہتے ہو کہ صرف ایک واجب سلام پڑھو, تو اگر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دو گے تمہاری نماز مکمل ہو جائے گی, بلکہ ورحمۃ اللہ بھی نہیں کہا صرف السلام علیکم کہہ دیا تب بھی تمہاری نماز مکمل ہو جائے گی. لیکن ابھی جو اللہ اکبر ہے, تین تکبیرات جس پر بعض اوقات یعنی ہمیں ڈانٹ بھی پڑ جاتی ہے, بعض اوقات بعض علماء کرام ڈانٹ بھی دیتے ہیں کہ صاحب یہ کیا تماشا, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, خدا کہہ رہا تھا کہ جب تکبیر کہو تو ہاتھوں کو اٹھاؤ ہم ہاتھ کو نیچے مارتے ہیں. تو یہ اللہ اکبر کیا چیز ہے؟ یہ اللہ اکبر نماز کا حصہ سرے سے ہے ہی نہیں, نہ ہی نماز کا واجب حصہ ہے, وہ تو سب کو معلوم تھا, حتیٰ نماز کا مستحب حصہ بھی نہیں ہے. یہ تین اللہ اکبر حصہ ہے در حقیقت تعقیبات نماز کا. دیکھیں یہ تین اللہ اکبر مستحب ضرور ہے نماز میں نہیں, نماز کے لیے, جس طرح اذان اور اقامت نماز سے پہلے مستحب ہے, نماز کا حصہ نہیں ہے, نماز میں مستحب نہیں ہے, نماز کے لیے مستحب ہے کہ جب نماز پڑھنی ہے تو پہلے اذان اور اقامت دو. اسی طرح ایک انتہائی اہم مستحب ہے کہ جب نماز مکمل کرو تو اٹھ کے بھاگ مت جاؤ, نماز مکمل کرنے کے بعد تعقیبات ادا کرو, نماز کے بعد والی دعائیں. یہ جو بعد والی دعائیں ہیں اتنا اہم ہے اس تعقیبات کے بارے میں, بعض روایتوں میں کہ پروردگار فرماتا ہے کہ میں نماز کو منہ پر مار دیتا ہوں اگر کوئی مجھ سے تعقیبات نہ کرے, دعا نہ مانگے. اہل بیت یاسر نے بتایا کہ جو مختصر ترین تعقیبات ہے وہ ہے تین مرتبہ اللہ اکبر کہنا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے علماء نے کسی زمانے میں سلسلہ شروع کیا ہوگا, لوگ جب جلدی نماز پڑھ کے بھاگ جاتے ہوں گے کہ اگر کچھ بھی نہ کرے تو جانے والا کم سے کم یہ مختصر ترین تعقیبات کر کے چلا جائے. وہ اللہ اکبر ایسا حصہ بن گیا نماز کا کہ آج ہمیں لگتا ہے کہ اگر اللہ اکبر نہیں کہا تو شاید ہم پیش امام کی نماز کو غلط مان لیں گے, ان کو نماز پڑھنا ہی نہیں آتی, پڑھانا ہی نہیں آتی. ہاں ایسا ضرور ہے, میں دنیا میں ایک مقام پر گیا جہاں میں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک دوسری تعقیبات کو بھی باقاعدہ طور پر نماز کا گویا حصہ, ایسا نہیں سمجھتے وہ لوگ, معلوم ہے ان کو, لیکن وہ باقاعدہ طور پر ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے حتین اللہ اکبر کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی. میں ایک جگہ دیکھا کہ وہ کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ بھی ایسے ہی پڑھتے ہیں جیسے ہم نماز کا حصہ سمجھ کر اللہ اکبر پڑھتے ہیں، وہ بھی تعقیبات کا حصہ ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ ضرور پڑھا جائے اللہ اکبر، عمل چینج نہیں ہوگا، لیکن معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا ہماری نماز مکمل ہو چکی ہے. اب ان تین تکبیرات کا اسٹیٹس بھی وہی اسٹیٹس ہے جو تسبیحات حضرت زہرا کا اسٹیٹس ہے، ان تین تکبیرات کا اسٹیٹس بھی وہی اسٹیٹس ہے جو بات کی دعاؤں کا اسٹیٹس ہے. ایک صلوات بھیج دیجیے گا محمد والے محمد. اذن گرامی، جس عنوان کا انتخاب کیا اس مرتبہ شہزادی کونین کی حیات طیبہ کے حوالے سے اور ان کی شہادت کے ایام میں آپ افضلان کے ساتھ کچھ نکات کو ڈسکس کرنے کے حوالے سے، تو جو عنوان میرے ذہن میں آیا وہ ہم نے رکھا عنوان رموز معاشرت حیات سیدہ کی روشنی میں. مجھ سے کہا گیا کہ مولانا صاحب اتنا مشکل عنوان آپ نے چنا ہے تو اس کا ترجمہ بھی پہلے بتا کر دیجیے گا تاکہ پتہ تو چلے کہ رموز معاشرت کا مطلب کیا ہے. خیر الحمدللہ اب گجراتی بولنے والے صاحبان ایمان بھی اس حد تک اردو سے آشنا ہو چکے ہیں کہ یہ الفاظ اتنا مشکل محسوس نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی اگر وضاحت کے لیے عرض کرنا ہو تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ رموز معاشرت رموز جمع ہے رمز کی، اور رمز عربی زبان میں کہتے راز کو، سیکرٹ ہڈن سیکرٹ کو کہتے ہیں راز رمز، اور اردو زبان میں اس کو یا فارسی زبان میں راز ترجمہ ہوتا ہے. رموز رمز کی جمع ہے راز. معاشرت یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ کار. شہزادی کونین کی حیات طیبہ کی روشنی میں زندگی گزارنے کے جو نکات ہیں، جس انداز سے شہزادی نے زندگی گزاری ہے، وہ نکات جو ہڈن پوائنٹس ہیں ہم کوشش کریں گے ان کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اتنی کامیاب اتنی بابرکت اور اتنی عظیم زندگی گزارنے والی شہزادی کی زندگی کے نکات معاشرت کیا تھے، راز معاشرت کیا تھے. ابھی میں نے فقہی مسئلہ آپ کے سامنے بیان کیا، یہ فقہی مسئلہ بھی در حقیقت اگر غور کیا جائے تو دو چیزوں پر مشتمل تھا. ایک آپ کا ظاہری عمل جو آپ انجام دے رہے ہیں، جس کو ہر انسان نوٹ کر رہا ہے، جس کو ہر انسان دیکھ رہا ہے کہ نماز کا مثلا اختتام ہوا اور ہم نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تین مرتبہ پروردگار کی کبریائی کا، اس کے کبیر ہونے کا، اس کے اکبر ہونے کا ہم نے تذکرہ کیا، اس کا اعلان کیا. لیکن جو دیکھنے والا ہے وہ یہ تو دیکھ رہا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، لیکن دیکھنے والا اپنی نگاہوں سے یہ کبھی بھی نہیں سمجھ سکتا کہ آپ کیوں کر رہے ہیں. ہم نے فقہی مسئلے کی حد تک یہ ڈسکس کیا کہ کیوں کرنے کا جواب اگر کسی وجہ سے غلط تھا، کسی کے ذہن میں تھا کہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ نماز کا حصہ ہے، واجب نہ صحیح مستحب صحیح، تو کم از کم آج کے بعد وہ کانسیپٹ کلیئر ہو گیا کہ یہ نماز کا نہ واجب حصہ ہے نہ مستحب حصہ، تو کریں گے وہی عمل. لیکن اگر آج تک نماز کا حصہ سمجھ کے کرتے تھے، کل سے نماز کا حصہ سمجھ کے نہیں کریں گے، تعقیبات کا حصہ سمجھ کے کریں گے. تو عمل وہی رہا، جو اس عمل کے پیچھے بنیاد تھی وہ چینج ہو گئی. شہزادی طیبہ نے ایک زندگی گزاری، بڑی ہی سادہ زندگی، ایک عام سی زندگی جو ہر شاید دنیا میں آنے والی خاتون گزارتی. بیٹی بن کر بھی زندگی گزاری شہزادی کونین نے، مولا کائنات کی شریک حیات بن کر بھی زندگی گزاری شہزادی کونین نے، حسن حسین اور زینب ام کلثوم کی ماں بن کر بھی زندگی گزاری جناب سیدہ نے. اور اگر جو برکت کے اعتبار سے، فضائل اور کمالات کے اعتبار سے جو واقعات اور جو معجزات شہزادی کونین کے ہیں، وہ ایسا تو نہیں کہ شہزادی کی زندگی کی روزمرہ کے معمولات تھے. اگر عام شہزادی کونین کی زندگی کا ملاحظہ کریں، مطالعہ کریں، دیکھیں، تو ہمیں وہ زندگی نظر آتی ہے جو بہرحال ایک بڑی حد تک ظاہری اعتبار سے ایک عام سی زندگی ہے. یعنی شہزادی کونین کی زندگی میں ماں باپ کی خدمت کا تذکرہ بھی ملتا ہے بڑے کلیئرلی انداز میں، ماں باپ کا ساتھ دینے کا تذکرہ بھی ملتا ہے بہت کلیئرلی، شادی کے بعد مولا کائنات کی زندگی میں آنے کے بعد مولا کائنات کا ساتھ دینے کا تذکرہ بڑے شاندار انداز سے ملتا ہے. امام حسن حسین کی تربیت میں ایک ماں ہونے کی حیثیت سے شہزادی کونین نے بڑے بہترین انداز سے تربیت کی, بڑے بہترین انداز سے بچوں کو پالا. کھانا پکانے کا تذکرہ بھی ملتا ہے, کپڑے دھونے کا تذکرہ بھی ملتا ہے, چکی پیسنے کا تذکرہ بھی ملتا ہے, جھولا جھلانے کا تذکرہ بھی ملتا. یہ سارے کے سارے کام وہ ہیں جو شہزادی ظاہری اعتبار سے انجام تو دے رہی, لیکن وہ جو رمز معاشرت ہے, وہ جو راز ہے کہ کس بنیاد پر شہزادی ان کاموں کا انجام دے رہی, کیا وجہ ہے کہ آج ایک عورت ظاہری اعتبار سے اسی انداز سے زندگی گزارنے کے بعد عین ممکن ہے اس عظیم اجر و ثواب کی حقدار قرار نہ پائے جس کی شہزادی کونین حقدار قرار پا رہی. میں نے کچھ آیتیں آپ کے سامنے پڑھی, اور یہ آیتیں کچھ آیتوں کا حصہ وہ ہے جو ہم اتنا زیادہ نہیں سنتے, لیکن درمیان میں ایک آیت وہ تھی کہ جس کو شاید ہم میں سے ہر ایک نے سنا ہوا اور بچہ بچہ اس کو جانتا. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو پروردگار عالم کی محبت میں, یا ایک اور ترجمہ ہے جس کا تذکرہ بعد میں کروں گا, يُطْعِمُونَ الطَّعَامَ کھانا کھلاتے ہیں, مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا مسکین کو بھی کھلاتے ہیں, یتیم کو بھی کھلاتے ہیں, اسیر کو بھی کھلاتے ہیں. اور پروردگار نے آیت نازل کی شہزادی کونین کے بارے میں, اس واقعے کا تذکرہ بھی جس حد تک موضوع سے مربوط ہے ضرور آئے گا, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ تبرکن کچھ آیتوں کا پہلے سے تذکرہ کرو. ان الابرار, پروردگار عالم اس آیت کو پیش کر رہا ہے ایک تسلسل کے اندر, اور اس تسلسل میں تیسری یا چوتھی آیت بنتی ہے یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا. بات شروع کہاں سے ہو رہی, وہاں سے دیکھیں وہ یطعمون الطعام کہاں سے آ رہا ہے, وہ عمل کا ظاہر اس کا باطن کہاں پر ہے, وہ بنیاد کون سی ہے جو شہزادی کونین کی زندگی کے اندر ہے کہ جس کی بنیاد پر, ورنہ ایمانداری کی بات ہے, میں مقابلے کی بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو بہرحال رب کریم کی محبت میں غریبوں کو کھانا کھلاتے. یہ ایسی کوئی بات تو نہیں ہے نا کہ ہم میں سے آج تک کبھی کسی نے کو موقع ہی نہیں ملا کسی غریب کو روٹی کھلانے کا, کسی غریب کو کھانا کھلانے کا. یقیناً ہم میں سے بہت سے جنہوں نے اپنے, بعض اوقات ایسا بھی ہوا ہوگا کہ اپنے حصے کی روٹی کسی غریب کو دے دی ہوگی. آخر کیا وجہ ہے کہ انہوں نے جب روٹی کھلائی تو آیت نازل ہو گئی. وہ پچھلی آیتوں کے اندر کچھ نکات ہمیں نظر آئیں گے. ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجہ کافورا, یہ عمل کی بات نہیں. ابرار وہ ہیں, یہ کچھ بزرگان ہیں کہ اس کاسے سے پانی پیئیں گے, اس جام میں پانی ملے گا ان کو, کہ کان مزاجہ کافورا, کان مزاجہ کافورا. کافور ایک خوشبو کی علامت کے طور پر لیا گیا جس کے مزاج میں خوشبو ہے, کافور کی آمیزش ہوگی. اچھا, این یشرب بہا عباد اللہ یفجرونہا تفجیرا, یہ ایک ایسا چشمہ ہے کہ جس سے بندگان خدا, اب ابرار کے بعد ایک اگلا لفظ استعمال کیا, عباد اللہ اس چشمے سے پانی پیئیں گے. یفجرونہا تفجیرا, علامہ ذیشان حیدر دیوادی نے اس لفظ کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ پیئیں گے بھی اور جہاں چاہیں گے اپنے ساتھ بہا کر لے کے چلے جائیں گے. اور اس کے بعد ایک اہم ترین آیت جس کے بعد یطعمون الطعام والی آیت آ رہی, ویوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا. ان کے مزاج کی جو خوبصورتی ہے, ان کے مزاج کی جو پختگی ہے, وہ دو بنیادیں ہیں جو یہاں پر آ رہی ہیں جس کے بعد یطعمون الطعام کی بات آتی ہے. یوفون بالنذر, ان کا طریقہ کار یہ کہ اللہ کے ساتھ جو بھی ایگریمنٹ کرتے ہیں, نظر منت ماننا جسے ہم کہتے ہیں, نظر کرنا جسے کہتے ہیں, یوفون بالنذر, جو نظر بھی مانتے ہیں, جو منت بھی مانتے ہیں خدا کے ساتھ, اس کو یقیناً پورا کرتے ہیں. یوفون بالنذر, نظر کو پورا کرتے ہیں. کیوں؟ ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا. راز یہ ہے ان کی زندگی کا کہ یخافون یوما, یہ اس دن سے ڈرتے ہیں کہ کان شرہ مستطیرا, کہ جس دن کا شر, جس دن کا خوف, جس دن کی سختی اور آزمائش مستطیر ہے, پھیلی ہوئی ہے. ایسے نگران عمل ایک ہوتا ہے, بنیاد الگ الگ ہوتی ہے. جب بنیاد میں ایمان کی پختگی آ جاتی ہے, اور ایمان کی پختگی کہاں پر آتی, آغاز ہوتا ہے پروردگار کی ذات سے, توحید سے, معرفت پروردگار سے, اللہ کی خاطر ایک کام انجام دینا, اور وہ اللہ کی خاطر کام جو انجام دینا ہے، وہ عقیدے کی پختگی، اس کی منزل اختتام کہاں پر آتی ہے؟ جب انسان اس بات کا احساس کرتا ہے کہ بہرحال ایک قیامت کا دن ہے جس دن مجھے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا. بہت ساری باتیں ایسی اہل بیت اطہار کے بارے میں دیکھیں، ایک مزاج عبادت مولا کائنات نے بتلایا اور بہت کھل کر بتلایا. میں صرف اشارت نرس کر رہا ہوں تاکہ بات کو سمجھا سکوں کہ کہاں پر جا کر شہزادی کونین سٹینڈ کرتی ہے. مولا کائنات نے نجی بلاغا میں بہت ہی کھل کر فرمایا عبادتوں کے تین مزاج ہیں. میں مفہوم میں روایت پیش کر رہا ہوں، اس وقت ایکچوئل روایت کو سامنے پیش نہیں کرنا. تین مزاج عبادتوں کے، ایک وہ مزاج ہے کہ جو بزنس مین کا مزاج ہے، کچھ گین کرنے کے لیے، کچھ پروفٹ حاصل کرنے کے لیے، کچھ پروردگار سے کمانے کے لیے، اپنی زندگی میں دولت لے آنے کے لیے، ترقی اور مقام حاصل کرنے کے لیے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، جنت کے مزے لوٹنے کے لیے، نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے عبادت انجام دے رہا. تاجروں کی عبادت کا غلط نہیں کہا، لیکن کہا کہ یہ ریٹنگ اس کی ہے وہ یہ کہ تاجروں والی عبادت ہے، یہ بزنس ہو رہا ہے، عبادت سے زیادہ بزنس لگ رہا. اچھا دوسرا لیول بتایا، یہ وہ لیول ہے جو غلاموں کی عبادت ہے، کہ جو نعمت کے حصول کے لیے، جنت کے شوق کے لیے نہیں کر رہے عبادت. یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی سانپ اور بچھو سے ڈرتے ہیں، کبھی جہنم کے کوڑوں سے ڈرتے ہیں، کبھی جہنم کی آنکھ سے ڈرتے ہیں. اچھا یہ بھی کوئی سمبولک باتیں نہیں، ایسا نہیں کہ پروردگار صرف ڈرا رہا ہے، ہونے والا کچھ نہیں. ایسا نہیں کہ صرف قرآن میں لکھ دیا ہے تاکہ بس انسان انسان بن جائے، باقی قیامت کے میدان میں نہ کوئی آگ ہونے والی ہے، نہ صاحب کوئی جہنم ہے، نہ کوئی سانپ ہے، نہ بچھو ہے، نہ بشارے، نہیں کچھ بھی ایسا نہیں. ایسا نہیں ہے، اور کچھ ہے جو اس ڈر سے پروردگار کی عبادت کرتے ہیں. مولا نے اس عبادت کو بھی غلط نہیں کہا، لیکن اتنا ضرور فرمایا کہ یہ غلاموں کی عبادت ہے. غلام کا مزاج کیا ہوتا ہے؟ آج جس ماحول میں ہم زندگی گزار رہے ہیں وہاں کم از کم جسمانی غلامی کا تصور ختم ہو چکا، چاہے میڈیا کے ذریعے ایک انتہائی اہم غلامی ہمارے معاشرے میں بڑی شدت کے ساتھ رواج پا چکی ہے، ذہنی غلامی کی بات، جو اگر موقع ملا تو شاید کلیا پرسوں کی اسٹوڈیو میں کچھ اشارہ اس کے بارے میں بھی آئے، لیکن فی الحال مجھے اس پہ تذکرہ نہیں کرتا. غلاموں کی بات ہوتا، غلام کا طریقہ کار کیا تھا؟ جب جسمانی غلام ہوا کرتے تھے، انہیں اس بات کی کوئی غرض نہیں ہوتی تھی کہ ہمیں کوئی بہت اچھا مکان مل جائے گا، یا بہت اچھا بستر مل جائے گا، یا بہت اچھا کھانا مل جائے گا. غلام کے لیے یہی بہت بڑی بات تھی جیت کی کہ میرا مالک ناراض ہو کر مجھ پر کوڑے برسانا نہ شروع کر دے، مجھے زنجیروں میں نہ باندھ دے، مجھے جو کچھ سوکھی روکھی مل رہی ہے وہ بھی ایسا نہ ملنا بند ہو جائے. غلامی کی بات کا مزاج یہ کہ اس کا صرف ہم و غم یہ ہے کہ بس میں ڈنڈے سے بچ جاؤں، میں عذاب سے بچ جاؤں، میں تکلیف سے بچ جاؤں. اور ایک آخری بات امام نے فرمائی کہ ایک آزاد لوگوں کی عبادت ہے. کون سی عبادت ہے؟ جو نہ جنت کے شوق میں عبادت کرتے ہیں، نہ جہنم کے خوف سے عبادت کرتے ہیں، رب العزت کو قابل عبادت سمجھتے ہیں لہذا عبادت کرتے ہیں. اچھا یہ بھی ایک ایسا لیول ہے کہ جس کی پیک، جس کی معراج، جس کی انتہا اہل بیت اطہار ہی کے وجود مقدس میں نظر آتی ہے. لیکن یہ کہنا مشکل ہے کہ ہم کہیں کہ دنیا میں اہل بیت اطہار کے علاوہ کوئی ایسا انسان نہیں کہ جو پروردگار کی عبادت جنت کے شوق میں بھی نہ کرتا ہو، جہنم کے خوف سے بھی نہ کرتا ہو، رب العزت کو قابل عبادت سمجھ کر، اس کو خدا مان کر عبادت کرتا ہو. بہت بڑی تعداد بزرگان دین کی، علماء کرام کی، مراجعین اظام کی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ واقعا ان کی مزاج، عبادتوں کا مزاج نہ تاجروں والی عبادت کا انداز ہے، نہ غلاموں والی عبادت کا انداز ہے. پروردگار کے آزاد بندے لیکن اس کے حضور سر جھکانے کو اپنے بھی مائے فخر سمجھتے ہیں. تو کیا شہزادی کونین کے بارے میں یہ تصور آ سکتا ہے کہ جہنم کا خوف ہوگا؟ یقیناً نہیں آ سکتا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ بار بار بتلایا، یعنی جب شہزادی کی حیض طیبہ کو لاسٹ میں نے ایک روایت پڑھی تھی جنت کی جانے کے حوالے سے کہ شہزادی کس طرح اپنے ماننے والوں کو جنت میں لے کر جانے والی انشاءاللہ، کہ بعض روایتوں میں ہے کہ جس طرح دانا، یعنی روایت کا جملہ یہ کہ جس طرح پرندہ دانا چکتا اور اچھے اور برے دانے کو جدا کرتا چلا جاتا ہے، قیامت کے میدان میں شہزادی اس طرح اپنے شیوں کو جدا کریں گے. لیکن بار بار انسان کو احساس دلایا وہ جو رمز معاشرت شہزادی کرنے کی زندگی میں، کہ دیکھو تمہیں بہرحال فوکس کرنا، کامیابیاں ایک معیار ہے اس دنیا میں زندگی گزارنے کا، لیکن اس ابدی ناکامی سے بچنے کو اپنی زندگی میں فوکس کرنا یہ ایک معیار ہے. قرآن یہی پر کر رہا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ سے پہلے ایک عجیب جملہ استعمال کر رہا ہے وَيُوفُونَ بِالنَّذْرِ نظر پورا کرتے ہیں وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا شہزادی کونین کی شہادت کے میں کچھ انداز پڑھ رہا تھا کہ کس انداز سے شہزادی مناظر شہادت سے گزری ایک عجیب جملہ نگاہوں کے اندر آیا عجیب جملہ اور اگر علامہ ذیشان نظر جوادی نے اپنی کتاب کا اس کو حصہ نہ بنایا ہوتا تو شاید ہمت نہ کرتا اتنی آسانی سے کہ آخری جملوں میں سے ایک جملہ جو شہزادی نے رب العزت کی بارگاہ میں مخاطب ہو کر فرمایا الیک یا رب لا الی النار عجیب جملہ پالنے والے میں تیری بارگاہ میں آنا چاہتی ہوں تیری مہمان بننا چاہ رہی ہوں جہنم کی طرف نہیں جانا چاہتی ہوں شہزادی آپ کی پوری زندگی گزر گئی آج گویا وہ ایام ہے کہ آج سے تقریباً 1400 سال اور کچھ پہلے شہزادی منازل شہادت سے گزر رہی لقاء اللہ کی منزل پر جا رہی ہے بی بی آپ کی زبان پر یہ جملہ الیک یا رب لا الی النار معبود میں تیری طرف آ رہی ہے تیری مہمان بننا چاہتی ہوں معبود میں جہنم کی طرف نہیں جانا ہے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا شہزادی کونین کے بارے میں لیکن شاید وہ اسی لیے تھا کیونکہ مجھ جیسا طالب علم اس جملے کو پڑھے اور مومنین کی خدمت میں پیش کرے کہ دیکھیے یہ جملہ بھی شہزادی کے زبان مبارک پر آیا ہے تو اگر شہزادی ان سارے منازل کے باوجود یعنی شہزادی کے بارے میں جہنم کا تصور جو ساری کائنات کی شیوں کو لے کر جانے والے جنت میں لے کر جانے والے جو سردار ہے جنت شاید اس لیے کہ دیکھو تمہیں اس سے بچنا ضروری ہے اور پھر آنے کے بعد جملہ استعمال ہو رہا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا یہ وہ لوگ ہیں جو رب العزت کی محبت میں کھانا کھلاتے مسکین کو کھلاتے یتیم کو کھلاتے اسیر کو کھلاتے چھوٹے بچوں کے لیے نوجوان دوستوں کے لیے اسی کے یہ واقعات بزرگوں نے تو بار بار سنے لہذا ان کے لیے پورا دہرانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن کچھ حصہ تاکہ سمجھ میں آ جائے امام حسن حسین بیمار پڑے یہی واقعہ ہے نا چھوٹے بچے بیمار پڑے بعض روایتوں میں یہ ہے کہ شہزادی کونین نے منت مانگی بعض میں یہ کہ پیغمبر اکرم کی خدمت میں مولا کائنات حاضر ہوئے اور پیغمبر اکرم نے مولا کائنات کو مشورہ دیا منت ماننے کا اور مولا کائنات نے منت مانی شہزادی کونین نے بھی منت مان لی جناب فضا نے بھی منت مان لی کہ بچے صحت یاب ہو جائیں گے تو ہم 3 دن تک روزے رکھیں گے ایک جملہ درمیان میں مجھے کہنے دیجیے ایک جملہ کہنے دیجیے یہ جو روزے رکھنے کا کانسیپٹ ہے جو منت ماننے کا کانسیپٹ ہے یہ بتلانا کیا چاہ رہا ہے یعنی ہم بعض اوقات عبادت کے ظاہر کو تو لے لیتے ہیں لینا بھی چاہیے اور بہرحال اس عبادت کا ظاہر بھی انسان کے لیے یقیناً مفید ثابت ہوتا ہے لیکن اگر انسان کو پتہ چلے کہ اس کی بنیاد کیا نظر ہے کس چیز کا نام نظر منت رب العزت کے ساتھ باقاعدہ ایک ایگریمنٹ کرنے کا نام ہے ایک گویا سودے بازی کرنے کا نام ہے اے معبود ہم تجھ سے ایک بات کر رہے ہیں تجھ سے ایگریمنٹ کر رہے ہیں ہم تیرے لاچار بندے ہم تیرے کمزور بندے پالنے والے ایک مشکل ہم پر آئی ہے ایک آزمائش کے لیے تو نے ہمارا انتخاب کیا معبود تو کریم ہے تیری ذات کریم تو نے ہمیں آزمائش میں ڈالا پالنے والے ہم تیری آزمائشوں میں پورا اترنے کے قابل نہیں ہم تجھ سے درخواست کرتے معبود کہ ہمیں اس مشکل سے نجات دے دے ہم تیری عبادت کا فلاں انداز اپنائیں گے یعنی ایک مرتبہ مشکل کو فیس کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ انگلی اٹھا کر پروردگار کے بارے میں ہی بات چیت کرنا شروع کر دو خدا کو میرا ہی گھر ملا تھا خدا کو میرے ہی والدین ملے تھے اٹھانے کے لیے خدا کو میری ہی بچی کا رشتہ توڑوانا تھا خدا کو میرے ہی بچے کو فیل کروانا تھا خدا کو میرا ہی کاروبار ٹھپ کروانا تھا خدا کو میرا ہی نقصان کروانا تھا خدا کو مجھے ہی بیمار کرنا تھا یہ ہے مزاج یہ ہے مزاج یعنی ایسی تعداد بڑھتی جا رہی ہے آج کے دور میں جہاں باقاعدہ طور پر بالخصوص نوجوانوں بالخصوص نوجوانوں جب ہم کہتے ہیں کہ خدا کی بارگاہ میں سر جھکاؤ سجدہ کرو دعا مانگو مولانا صاحب دعا نہیں مانگتے کیوں نہیں مانگتے کہ مولانا ہم دعا مانگتے پروردگار پوری نہیں کرتا جب خدا دعا ہی پوری نہیں کر رہا تو ہم دعا مانگیں کیا یہ کون سا مزاج ہے کہ خدا دعا پوری نہیں کر رہا لہٰذا ہم دعا مانگیں گے نہیں مولا کائنات نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا تھا یہ بھی مفہوم عرض کر رہا ہوں فرماتے ہیں کہ جو شخص صرف اپنی مشکلات کے حل کے لیے خدا کے پاس سر جھکاتا ہے دونوں صورتوں میں اس نے خدا کو چھوڑ دینا. عجیب بات ہے. آپ ذرا غور فرمائیے, یعنی یہ انسان جسے دعا مانگنا چھوڑی, صرف اس لیے نہیں چھوڑی کہ دعا خدا قبول نہیں کرتا اس لیے چھوڑ دی ہے, خدا نے دعا قبول کر لی ہوتی تب بھی چھوڑ دیا ہوتا, اس لیے کہ اس کا مقصد ہے اپنا کام پورا کرنا. کام پورا ہو گیا تب بھی جو چھوڑ کے چلا جائے گا, کام پورا نہیں ہوا تب بھی چھوڑ کے چلا جائے گا. اسے پروردگار سے غرض نہیں تھی, اسے اپنے کام سے غرض تھی. اگر تمہیں ثابت کرنا ہے رب العزت کی بارگاہ میں کہ تم خدا کے بندے ہو, تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ تمہاری بات مان رہا ہے کہ نہیں مان رہا. تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ تم مسلسل رب العزت کی بارگاہ میں سر جھکا کر بتا رہے رہو, معبود تو اگر دے تب بھی پیارا ہے, نہ دے تب بھی پیارا ہے. لیکن ایٹ لیسٹ یہ جو نظر کا کانسیپٹ ہی بتلا رہا ہے کہ اس کے ذریعے بھی جو بظاہر گھر میں پریشانی آ گئی ہے, جو بظاہر گھر میں بیماری آ گئی ہے, جو بظاہر گھر میں تکلیف اور امتحان اور آزمائش آئی ہوئی, اگر تم چاہو تو اس آزمائش, اس بیماری, اس تکلیف, اس امتحان کو بھی پروردگار سے دور ہونے کے بجائے پروردگار سے قریب ہونے کا ذریعہ بنا سکتے ہو. اس آزمائش کا اس سے اچھا رزلٹ اور کیا ہوگا کہ تم خدا سے اور نزدیک ہو جاؤ. اور پھر جس دن بیماری ٹلے گی, جس دن آزمائش ختم ہوگی, جس دن مشکل گھڑی اپنے اختتام کو پہنچے گی, یہ تو کائنات کا اصول ہے, اہل بیت اطہار کا فرمایا ہوا اصول ہے, پروردگار کا مقرر کردہ اصول ہے کہ بہرحال تکلیف کے دن ہمیشہ باقی نہیں رہتے. دنیا میں کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے تکلیف کے دن ہمیشہ ہمیشہ گئے. بہرحال اگر انسان اپنی پوری زندگی کو ملاحظہ کرے تو ایک اندازہ میرا یہ ہے کہ اگر پرسنٹیج بھی لگائے گا تکلیف کے دنوں کا اور راحت کے دنوں کا, تو میرا خیال ہے کہ تکلیف کے دنوں کا پرسنٹیج 50% سے تو کم ہی ہوگا. یعنی پروردگار کی طرف سے وننگ ایج تو آخر میں باقی رہے گا کہ بندے تجھے زیادہ سکون تو میں نے دنیا میں بھی دیا. لیکن بہرحال جب بھی وہ دن گزرے گا, تکلیف کے دوران بھی خدا کو محسوس کرو گے, تکلیف ختم ہونے کے بعد بھی خدا کو محسوس کرو گے. یعنی اس وقت بھی چونکہ تم خدا سے ریلیٹڈ ہو, تکلیف ختم ہونے کے بعد رب العزت کی بارگاہ میں سر جھکاتے ہوئے تمہیں مزہ آئے گا, اس کی خاطر بھوک اور پیاس برداشت کر کے روزہ رکھنے میں تمہیں مزہ آئے گا. ایک کانسیپٹ یہ بھی ہے جو شہزادی کانن اپنی زندگی میں ہم کو دے کر جا رہے ہیں. لہذا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا, تین دن روزے رکھے, تین دن روزہ رکھنے کی منت مان لی. اب دیکھیں مزاج اہل بیت کتنا عجیب ہے, کتنا عجیب ہے. بچے ایک وقت آیا, علاج کے سلسلے سے گزرے, منزل صحت تک پہنچے, گویا جشن صحت منانا. جشن صحت منانے کے لیے کیا کیا جا رہا, جو نظر کی تھی اس کو پورا کیا جا رہا. یعنی بجائے اس کے کہ جشن صحت منانے کے لیے بہترین کھانوں کا انتظام کیا جائے, بھوکے اور پیاسے رہنے کا انتظام کیا جا رہا. ایک جملہ تو میں اکثر کہتا ہوں جو مجھے آج نہیں کہنا, اور وہ خواتین جو میری مجلس یا میرے درس سنتی رہتی ہیں وہ شاید سوچ بھی رہی ہوں گی کہ آج مولانا نے ہم کو چھوڑ کیسے دیا. لیکن ایک جملہ بہرحال اب آ گیا تو کہتا چلو. چھوڑنا, چھوڑنے سے مراد کسی کو سنانا نہیں ہے, لیکن اپنی انڈرسٹینڈنگ کو ڈیولپ کرنا. آج کی خواتین شاید کسی اور شہزادی کونین کی سیرت پر عمل کرتی ہو, نہ کرتی ہو, اس سیرت پر ضرور عمل کرتی ہیں, بلکہ بے تحاشا استعمال ہے اس سیرت کا. کون سی سیرت؟ منت ماننے والے. یعنی آج آسان ترین منت مان لو, فلاں کام کی منت مان لو, فلاں کام کی منت مان لو. بس سمجھانا صرف ایک جملہ کہ شہزادی کونین کی جو منت, ویسے تو نہ جانے شہزادی نے کتنی منتیں مانی جن کا تذکرہ بہرحال ہمیں کتابوں میں نہیں ملے, لیکن جس ایک منت کے بعد یہ آیت نازل ہوئی اس منت کا تذکرہ ملتا ہوا یہی نظر آتا ہے کہ شہزادی نے روزے رکھنے کی منت مانی. ہمارا مزاج یہ کہ منت مانتے ہیں تو کھانے پینے کی منت مانتے ہیں. یعنی آپ ذرا غور کیجیے, یعنی آپ, یعنی میں اس لیے کر رہا ہوں, یہ ہمارے یعنی رموز معاشرت, اسی معاشرے کے افراد میرے پاس آتے, فون آتے, مسائل پوچھنے آتے. مولانا صاحب بیوی نے منت مانی ہے کہ 100 آدمی کو کھانا کھلائے گی, 4 بکرے ذبح کروانے. مولانا صاحب میں کہاں سے لاؤں 4 بکرے کے, ویسے میری بیگم منت مانگ کے بیٹھی ہے, اور بیگم کا اشرار یہ کہ میں نے منت مانی ہے لہٰذا آپ کو 4 بکرے کٹوانے پڑیں گے, یعنی آپ کو قربانی کا بکرا میں پہلے بناؤں گی. مجھے یقیناً شہزادی کی منت میں ہی نہیں ہوگا, بس ظاہر کی بات کر رہا ہوں. یعنی شہزادی مولا کائنات کے خرچے میں ایک ٹائم کا کھانا کم کر رہی ہے منت مان کے.
کہ بھئی روزہ رکھیں گے تین دن میں دوپہر کے کھانے کی چھٹی، مولا آپ کو تین دن کے لیے کم از کم دوپہر کے کھانے کا انتظام نہیں کرنا، اور ہمارا مزاج یہ کہ نہیں، منت مانے خدا سے نزدیک ہونے کے لیے، پیٹ بھرنے کے لیے نہیں، خیر منت مانے، بچے صحت یاب ہوئے، روزے رکھنے کی باری آئی، مولا کائنات میں تین سا، ایک سا یہ کتنا ہوتا ہے، ایک سا یہ ایک سا کہا جاتا ہے فطرے میں نکالنا، فی آدمی جب تین کلو گندم آپ نکالتے ہیں دیٹ از کالڈ ایک سا، تین سا مولا کائنات لے کر آئے کہ جس تین سا کو تین دن تک روزے کے لیے استعمال کرنا تھا سحر اور افطار کے لیے، اب کس انداز سے تقسیم دی خدا بہتر جانتا، لیکن ہر دن شہزادی نے ایک سا گندم پیسے، روٹیاں بنائی، مولا حسن حسین کے لیے بھی، مولا کائنات کے لیے بھی، اپنے لیے بھی، فضا کے لیے بھی، سب کے لیے، پہلے دن مسکین آیا، دوسرے دن یتیم آیا، تیسرے دن اسیر آیا، پروردگار بھی جب امتحان لیتا تو پورا امتحان لیتا، ادھر بیماری کے امتحان سے فارغ ہوئے، ادھر خود پر ایک آزمائش اور خود ساختہ آزمائش، روزے کی تکلیف سے خود کو گزار رہے، پروردگار یہاں پر بھی امتحان کو پورا نہیں کر رہا، تم روزہ رکھو مزید امتحان میں مکمل کروں گا، مسکین کو بھیجا، یتیم کو بھیجا، اسیر کو بھیجا، آپ ذرا غور فرمائیے، مسکین کو روٹی دینا آسان ہے، مسکین کے میننگ اس کے ورڈ میں چھپے ہوئے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ کچھ نہیں بیچارے کے پاس کھانے کے لیے، عربی زبان میں بھی لفظ فقیر استعمال ہوتا ہے، لفظ مسکین استعمال ہوتا ہے، اور مسکین کے بارے میں عربی زبان میں یہ کہا گیا کہ مسکین وہ ہوتا ہے جس کا حال فقیر سے بھی گیا گزرا ہو، یعنی ایک تو ہوتا ہے فقیر، لیکن فقیر کی بھی جو سپرلیٹیو ڈگری ہے اس کو عربی میں کہا جاتا ہے مسکین، بیچارہ کچھ بھی نہیں جس کے پاس، مسکین کو روٹی دینا بہت آسان ہے، اس لیے کہ اس کے میننگ چھپے ہوئے ورڈ کے اندر، کچھ بھی نہیں بیچارے کے پاس، اچھا پہلا دن تھا، پہلی افطاری تھی، مسکین آ گیا، کوئی بات نہیں، دے دیا، بھوک تو لگ رہی ہوگی نا، دل تو چاہ رہا ہوا خود بھی کھانے کا، اور اچھا عجیب مزاج یہ ہے کہ مولا کائنات نے روٹی دی، شہزادی کونے نے روٹی دی، فضا نے آگے بڑھ کے روٹی دی، حسن حسین نے اپنی روٹیاں دے دی، یہ ہے مزاج تربیت، یہ ہے مزاج کرم جو اہل بیت اطہار کا، یہ دروازے پر اگر آ گیا، اور اگر ایسے دروازے پر آیا کہ آج پنجتن میں سے چار ہستیاں موجود ہیں اور ایک فخر پنجتن خود شہزادی فضا موجود ہیں، تو سب کے سب اپنے حصے کی روٹیاں اٹھا کر آنے والے کو دے رہے ہیں، یعنی آج آنے والے نے اس دروازے سے مانگا کہ جہاں مولا کائنات بھی دے رہے ہیں، شہزادی کونین بھی دے رہے ہیں، حسن حسین بھی دے رہے ہیں، آؤ خالی ہاتھ نہیں جاؤ گے، پہلا دن، دوسرے دن پھر روزہ رکھا، دوسرے دن جو روزہ رکھا، اب آیا یتیم، مسکین کا مطلب یہ تھا کہ کچھ نہیں ہے، یتیم کا مطلب یہ نہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے، ممکن ہے یتیم ہو لیکن بہرحال کھاتے پیتے گھرانے سے ہو، ممکن ہے کہ اس کے پاس کچھ نہ کچھ ہو، کوئی نہ کوئی اسے خیال رکھنے والا ہو، یعنی یتیم کے اندر چھپا ہوا نہیں ہے کہ یتیم کا مطلب ہے کہ مسکین بھی ہوگا، یعنی بظاہر اب انسینٹیو کم ہے، اب یہاں پر انسان کہہ سکتا ہے کہ بھئی دو دن کی بھوک ہے، پہلے دن اگر یتیم آیا ہوتا ہم دے دیتے، لیکن اب دوسرا دن ہے، دو دن کی بھوک ہو چکی ہے، اہل بیت اطہار نے دوسرے دن بھی دیا، یتیم ہے تو کیا ہوا، بظاہر امکانات اس بات کے ہیں کہ اس کا آسانی سے گزارا ہو جائے گا، کوئی بات نہیں، اب تیسرے دن جو آیا اسیر آیا، اب جو اسیر آیا تو اسیر کا تو مطلب ہی ہے کہ گناہگار ہے، کسی نہ کسی جرم میں قید ہوا، اب علامہ ذیشان نے ایک بڑا اچھا نوٹ لگایا ہے، اگر کسی کے ذہن میں سوال آ رہا ہے تو جواب دیتا چلو، کہ علامہ فرماتے ہیں کہ اس دور میں ایسا نہیں تھا کہ باقاعدہ جیل کا تصور موجود ہو، جو اسیر بھی ہوتے تھے کچھ خاص علامتوں کے ساتھ، کچھ خاص زنجیروں کے ساتھ اسی معاشرے کا حصہ بن کے رہا کرتے تھے، اور کسی نہ کسی مسلمان کی کفالت میں ہوا کرتے تھے، اسیر کا مطلب ہی ہے کہ بہرحال غریب نہیں ہے، کہ بہرحال مسکین نہیں ہے، بہرحال بیمار نہیں ہے، مائنر نہیں ہے، بچہ نہیں ہے، یتیم نہیں ہے، اسیر کا مطلب یہ ہے کہ بہرحال محنت کر کے گزارا کر سکتا ہے، کچھ نہ کچھ مل جائے گا، کہا نہیں اسیر کو بھی دو، یہ مت سوچو کہ مجرم ہے، گناہگار ہے، بھائی مسکین کے بارے میں دل پھر بھی نرم ہو جائے گا، تیسرے دن بھی دیا، اور اب پروردگار نے آیت نازل فرمائی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، ادھر سے روٹیاں جاتی ہیں، ادھر سے آیت نازل ہوتی ہے، لیکن ان ساری باتوں کے بعد اب ذرا غور فرمائیے گا، اب وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اس کی جو اگلی آیت ہے وہ کیا ہے، وہ اس سارے کے سارے واقعے کے راز کو ہمارے سامنے پیش کرتی ہے. ایک اشارہ پہلے تھا, وہ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا, اور اب جو اصل راز ہے وہ اگلی آیت میں آ رہا ہے, انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. اے آنے والو, اے مسکین و یتیم و اسیر, اے فاطمہ زہرا کا در کھٹکھٹانے والو, اے مولا کائنات کے در پر آ کر بھیک کے لیے ہاتھ پھیلانے والو, اے آ کر حسن حسین کی بارگاہ میں اپنی خالی جھولی لے کر آنے اور پھیلانے والو, سنو, انما نطعمکم لوجہ اللہ, ہم اگر تمہیں کھلا رہے ہیں, تمہارے لیے قضاء کا انتظام کر رہے ہیں, اپنے حصے کی روٹی اٹھا کر اگر تمہیں دے رہے ہیں, انما نطعمکم لوجہ اللہ, صرف اور صرف اور صرف خدا کی خاطر دے رہے ہیں, لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, ہمیں تم سے کوئی اس کے بارے میں جزا نہیں, تم سے ہمیں کچھ لینا نہیں ہے, کوئی جزا نہیں چاہتے, کوئی جزا تو نہیں چاہتے, ولا شکورا, ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ تم ہمیں اتنا کہو آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ کی مہربانی, آپ نے میرا کام کر دیا, آپ نے میرا پیٹ بھر دیا, آپ نے میرا مشکل کو سالو کر دیا, آپ نے میرا پرابلم ختم کر دیا, کچھ بھی نہیں چاہتے, لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. یہاں پر جو مرکزی ترین لفظ مجھے نظر آیا شہزادی کونین کے عمل میں اور شہزادی کونین کے خاندان کے عمل میں, وہ ہے اللہ اخلاص کا لفظ, انما نطعمکم لوجہ اللہ, اور یہ اخلاص بھی, اب دیکھیں یہاں پر والی بات سامنے آ رہی ہے, تم نیکی کرو, جو ایک جملہ ہے نا, نیکی کر دریا میں ڈال, وہ جو بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک پیغمبر کو خدا نے حکم دیا کہ تمہیں پانچ کام کرنے گھر سے نکلنے کے بعد, اور سب سے پہلا کام کیا تھا کہ جو چیز نظر آئے اس کو چھپا دینا, ٹھیک ہے, پورا پانچ واقعہ جو مرحلہ پر کوئی باز آتا ہوا نظر آیا, آپ نے ایسا دے دیا, پتہ نہیں کیا کیا کیا, پہلا جو کام کیا چھپا دینا, سامنے سے دیکھا کہ ایک خزانہ نظر آیا, زمین کھودی سے چھپا دیا, چھپا کر آگے بڑھے, پروردگار نے دیکھا, پلٹ کے دیکھا کہ پھر ظاہر ہو گیا, وہ خود بخود آٹومیٹیکلی, نبی خدا سمجھ کے کوئی نہ کوئی امتحان ہے, کوئی نہ کوئی اس کے اندر سبق ہے, کوئی نہ کوئی وہ ہے, جو خدا نے کہا تھا میں نے کر دیا, مجھے کہا تھا چھپانے کا میں نے چھپا دیا, اب یہ خود سے پھر نکل آیا, خود سے باہر آ گیا, خدا بہتر جانتا ہے. اور جب رات کو پتا چلا کہ سارے کے سارے عمل کے پیچھے راز کیا تھا, تو اس عمل کے بارے میں خدا نے بتایا تھا کہ یہ نیکی تھی جو تمہیں خزانے کی طرح نظر آتی, تم اگنور کرتے ہو, اس نیکی کو انجام دو اور اسے مٹی میں گاڑ کے چھپا دو, کسی کے سامنے ظاہر مت کرو, جب تم ظاہر نہیں کرنا چاہو گے خدا اس کو ظاہر کر دے گا خزانے کی صورت میں. ہمارے تقریباً تمام علماء نے اس بات کو لکھا, تمام علماء نے لکھا کہ اہل بیت اطہار نے جب مسکین اور یتیم اور اسیر کو روٹی دی, تو یہ جملہ کسی کے زبان پر نہیں آیا جو بعد میں آیت کا حصہ بنا, کسی کی زبان پر نہیں آیا, جملہ کیا ہے, انما نطعمکم لوجہ اللہ. بھئی خود آپ ذرا غور کیجئے گا, بس ایک آخری جملہ اور میں نے اپنی گفتگو کو تمام کیا آج کی حد تک. اب تک جو بات چل رہی تھی, یہ لوگ یہ لوگ یہ لوگ, خدا کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ ایسے ہیں, خدا کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ ایسا کرتے ہیں, وہ یوفون بالنذر, نذر پورا کرتے ہیں, یخافون یوما, اس دن سے ڈرتے ہیں, یطعمون الطعام, کھانا کھلاتے ہیں. یہاں پر اب خدا نہیں کہہ رہا کہ یہ لوگ, اب ان لوگوں کا جملہ, ہم ایسا کر رہے ہیں. اب دیکھیں چینج کر دیا, پروورب کو چینج کر دیا, پروناؤن کو چینج کر دیا, کیا کہہ رہا ہے, انما نطعمکم لوجہ اللہ, ہم تمہیں کھلا رہے ہیں خدا کی خاطر. بھائی اہل بیت نے کب کا خدا بندہ کہ اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں, یعنی اس غریب کو اہل بیت جاتا نے اتنا بھی نہیں کہا خدا کی خاطر کھلا رہے ہیں, وہ دل کی راز تھا, وہ دل کی بات تھی, وہ اخلاص عمل تھا جو قلب میں چھپا ہوا تھا, زبان سے اتنا بھی نہیں کہا لیکن پروردگار کو اتنا پسند آیا وہ دل کا چھپا ہوا راز, کہا کہ اب تک یہ 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 کہہ کر بات کر رہا تھا, اب ان کے دل کی راز ان کے الفاظ میں پیش کروں گا, قرآن کا حصہ بناؤں گا, انما نطعمکم لوجہ اللہ, ہم تمہیں کھلا رہے ہیں, انہوں نے نہیں کہا تھا, خدا نے ان کے دل کی آواز کو گویا الفاظ پہنا دیے, لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. اعزائی گرامی, عجیب رمز معاشرت شہزادی کونین کی زندگی میں اخلاص. ایک روایت میں چاہ رہا تھا کہ حوالے کے طور پر پیش کروں گا, پیش کر دیتا ہوں اگر موقع ملا کچھ بات کرنی ہوئی تو پھر کل کروں گا. اللہ, اتنا مرکزی نقطہ ہے شہزادی کی زندگی کا. ایک روایت جس کو ہمارے ساتھی برادر مولانا موسیٰ رضا نقوی بہت پڑھتے ہیں, شہزادی کونین کی جب بھی بات کرتے ہیں عام طور پر روایت پڑھتے ہیں, میں نے سنا ان کو, کہ شہزادی نے مرتبہ جملہ ارشاد فرمایا تھا، حب الی من دنیاکم ثلاث، تمہاری دنیا سے مجھے تین چیزیں پسند ہیں، تین چیزیں مجھے پسند تمہاری دنیا سے، یعنی دنیا ایسی چیز ہے شہزادی اس کو خود سے نسبت دینا چاہتی نہیں، حالانکہ وہ بھی رہ رہی ہے دنیا کے اندر، یعنی تمہاری دنیا سے مجھے تین چیزیں پسند ہیں، یعنی دنیا ساری کی ساری ناپسندیدہ نہیں ہے، کچھ چیزیں جو شہزادی کو پسند آئی ہیں، بی بی کیا پسند آیا؟ اب ہمارا مزاج ہو، کسی بچے اور نوجوان کا مزاج ہو، شاید ہم سمجھیں گے کھانے پینے کی چیز پسند آئی ہوگی، پہننے اوڑھنے کی چیز پسند آئی ہوگی، زندگی گزارنے کی کوئی آسائش اور سہولت ہوگی جو پسند آئی ہوگی، نہیں، تلاوت کتاب اللہ والنظر الى وجه رسول اللہ والانفاق فی سبیل اللہ، پہلی چیز جو مجھے پسند آئی، اب میں ترجمہ کر رہا ہوں، تفصیلات میں نہیں جا رہا، تلاوت کتاب اللہ، شہزادی کہتی ہے مجھے تمہاری دنیا سے تین چیزیں پسند ہیں، پہلی چیز یہ پسند ہے کہ مجھے پسند ہے کہ میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتی رہوں، پسند ہے، یعنی ایمانداری سے بتائیے، میں تو صرف ایک ون پوائنٹ ایجنڈا پہ بات کرتا ہوں، اتنا کر لے جتنا ہم ایس ایم ایس پڑھتے ہیں نا اتنا قرآن پڑھیں گے، پر اس کے لیے وقت نکل ہی آتا ہے نا، یعنی جب تک ایس ایم ایس نہیں تھا ہماری زندگی کی روٹین میں چل رہی تھی، ہمارا خیال تھا کہ وقت نہیں ہمارے پاس قرآن پڑھنے کے لیے، ٹھیک ہے آپ کی بات بھی جسٹیفائڈ تھی، صحیح تھی، صاحب کام کے دوران کیسے وقت نکالیں، کام کے دوران کسی سے بات کرنے کے لیے کہاں سے ٹائم نکلے گا، اسکول کالج میں جو ہے وہ کسی سے بات کرنے کے لیے کہاں سے ٹائم نکلے گا، لیکن آج ایس ایم ایس کے لیے وقت نکال لیا نا ہم نے، کتنا ہوتا ہے دو لائن تین لائن چار لائن، کتنے ایس ایم ایس پڑھتے ہیں دن کے اندر، جتنے ایس ایم ایس پڑھتے ہیں دن کے اندر اگر پانچ منٹ پڑھتے ہیں پانچ منٹ قرآن پڑھ لیں، ہم سمجھتے ہیں کہ وقت نہیں نکل سکتا، اگر ہم چاہیں تو نکل سکتا ہے، شہزادی فرمانی تلاوت کتاب اللہ، مجھے خدا کی کتاب کی تلاوت پسند ہے، پھر النظر الی وجہ رسول اللہ، پیغمبر کے چہرے کی طرف دیکھنا، شہزادی فرماتے مجھے اچھا لگتا ہے اپنے بابا کے چہرے کو دیکھنا، مجھے پسند ہے، میں کتنا پسند تھا کہ جب بابا اس دنیا سے رخصت ہوئے تو 75 دن بھی بڑی مشکل سے زندہ رہ پائے، النظر الی وجہ رسول اللہ والانفاق فی سبیل اللہ، اور تیسری چیز تمہاری دنیا سے مجھے پسند ہے وہ ہے راہ خدا میں دینا، انفاق کرنا، بخش دینا، لیکن ایک نقطہ جس کی طرف مجھے توجہ دلانی ہے، ان سب باتوں کے ساتھ، چاہے تلاوت خدا کتاب کی بات ہو، چاہے چہرہ اقدس پیغمبر کو دیکھنے کی بات ہو، چاہے رائے خدا میں دینے کی بات ہو، مرکزی ترین لفظ نظر آیا وہ ہے نظر اللہ، تلاوت و کتاب اللہ، نظر الی وجہ رسول اللہ، اور انفاق فی سبیل اللہ، یعنی قرآن پڑھنے کو اس لیے نہیں کہ قرآن ہے، اس لیے کہ اللہ کی کتاب ہے، رسول کے چہرے کو دیکھنا اس لیے کہ اللہ کا رسول ہے، انفاق کرنا اس لیے کہ راہ خدا میں ہو رہا ہے، اتنا زیادہ لنک اسٹرانگ ہے شہزادی کونین کا پروردگار عالم کے ساتھ، کیا ہماری زندگیوں میں اتنا گہرا رب پروردگار کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ جہاں بڑے سے بڑا کام کر جائیں لیکن ہمیں لوگوں سے ایک چیز کی بھی توقع نہ ہو، انما نطعمکم لوجہ اللہ، آج کتنے ہی ہمارے مسائل، ہمارے خاندانوں کے مسائل، ہماری زندگی، روز مرہ کی زندگی، کتنے ہی جھگڑے ہیں، کتنی قیامتیں اس لیے ہیں کہ ہم کرتے اتنا سا ہیں اور توقع رکھتے ہیں اتنے کی، ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا اگر ہم نے کر لیا کسی کے ساتھ احسان کر لیا تو ہمیں نہ جانے کیا کچھ نہ مل جائے، تین دن کی بھوک اور پیاس برداشت کرنے کے بعد شہزادی کہتی ان نمان حکم لے وجہ اللہ، بزن گرامی اس شہزادی کی شہادت کے ایام ہے، اور یوں سمجھ لیجئے جو میں نے جملہ کہا کہ اگر شہزادی کی زندگی کا اگر خلاصہ ہے، اتنا زیادہ اسٹرانگلی اٹیچ ہیں شہزادی کونین اپنی فیملی سے، ابھی روایت جملہ آپ نے سنا، النظر الی وجہ رسول اللہ، مجھے پسند ہے اللہ کے رسول کے چہرے کی طرف دیکھتے رہنا، جو بہرحال بابا بھی ہے، باپ اس دنیا سے گیا، شہزادی نہ رہ سکی زندہ، 75 دن یا 95 دن، 2.5 مہینے یا 3 مہینے اور 5 مہینے، بس وہ راز کیا ہے؟ انشاءاللہ کل پرسوں موقع ملا ایک بار پھر عرض کر دوں گا، اکثر عرض کیا بچوں کے لیے خاص طور پر، یا 75 دن زندہ رہ سکی یا 95 دن زندہ رہ سکی، اور ان 75 دنوں میں بھی جو درد، جو غم، جو مصائب شہزادی پر پڑے، مجھے نہیں معلوم میں کیسے تذکرہ کروں، لیکن بہرحال ظاہر سی بات ہے کہ مصائب پڑھنے، شہزادی کا تذکرہ کرنا، جس دروازے کو شہزادی نے دیکھا تھا، اگر اس آیت کا حوالہ دے کر بات کروں کہ رب العزت کی بارگاہ سے ملائکہ کبھی مسکین بن کر آتے ہیں، کبھی یتیم بن کر آتے ہیں، کبھی اسیر بن کر آتے ہیں، لیکن جھولی پھیلا دیتے ہیں، جس دروازے پر ملائکہ آتے رہے، جس دروازے کو شہزادی نے دیکھا تھا کہ میرا بابا آتا ہے، جب وہ آیت نازل ہوئی تھی نا، وہ یطہرکم تطہیرا والی آیت، تو اکثر پیغمبر روزانہ آتے تھے در فاطمہ پر، دروازے کے باہر کھڑے رہتے تھے، مخاطب کر کے کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت رسول اللہ، شہزادی نے دیکھا اس دروازے پر میرا بابا آتا ہے، احترام سے سلام کرتا ہے، آگے بڑھ جاتا، ملائکہ آتے رہے عزت اور احترام کے ساتھ، اللہ کا رسول آتا رہا عزت اور احترام کے ساتھ، پر ایک عجیب منظر اس دن دیکھا جب بابا اس دنیا سے رخصت ہونے والے تھے، جب آنے والا دق الباب کرتا رہا لیکن دروازے سے اندر آنے کی ہمت نہ کر سکا، اجر کا بلا نہ کر سکا ہمت، اور جب نہ ہمت کر سکا لیکن 3 مرتبہ دق الباب کرنے کی ہمت کر گیا، شہزادی اتنا نفیس مزاج کی خاتون تھی، جب 3 مرتبہ تیسری مرتبہ دق الباب کیا، شہزادی کی آنکھوں سے آنسو گر کر پیغمبر اکرم کے چہرے اقدس پر گرنے لگے، پیغمبر نے آنکھوں کو کھولا، شہزادی کے چہرے کی طرف دیکھا، بیٹی کیا بات ہے؟ کہ بابا نہیں معلوم کون آنے والا ہے، میں منع کر رہی ہوں لیکن اصرار کر رہا ہے، پیغمبر نے عجیب جملہ کہا، بیٹی یہ آنے والا کسی کے دروازے پہ رکھا نہیں کرتا، اس نے آج تک کسی دروازے کا اتنا احترام نہیں کیا، شہزادی نے دیکھا ملائکہ آ گئے بھیک مانگنے کے لیے رک گئے، پیغمبر آیا احترام کے لیے رک گیا، ارے کہ ملک الموت آیا لیکن اجازت کے لیے رک گیا، جب وہی دروازہ پہلو سیدہ پر چلتا ہوا گرایا، شہزادی فریاد کرتی رہی، ارے دروازے کے پیچھے رسول کی بیٹی موجود ہے، اے ظالموں تم کیا کر رہے ہو، لیکن جب پہلو پر دروازہ گرا، مجھے ایک جملہ کہنے دے، جب تکلیف کی منزل میں شہزادی آئی تو کس کو پکارتی، ارے کائنات کا کوئی بھی شیعہ جب تکلیف میں آتا ہے تو کائنات کے مشکل کشا کو پکارتا ہے، بے اختیار زبان سے یا علی کہتا ہے، ارے علی تو گھر کے اندر موجود تھے، کہہ دینا چاہیے تھا یا علی ادرکنی، لیکن فاطمہ نے نہ کہا یا علی ادرکنی، بے اختیار فرمایا یا فضت و حزینی، اے فضا مجھے سنبھال، اب وہ تکلیف آ گئی کہ علی سے مدد نہیں مانگی جا سکتی، میرا محسن شہید ہو گیا، اور ایک روایت میں نے یہ بھی پڑھا کہ فضا کو پکارنے کے ساتھ شہزادی نے زمانے کے باپ کو پکارا، یا مہدی ادرکنی، اے میرے بیٹے مہدی، جب تو واپس آئے گا تو اپنی دادی فاطمہ زہرا پر ڈھائے ہوئے ظلم کا بدلہ دھولے گا، آج علی مصلحتن خاموش، وسيعلم الذين ظلموا على محمد أي منقلب ينقلب، پالنے والے تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارا نوازوں کو رومال حضرت زہرا میں جگائے عنایت فرما، پالنے والے شہزادی کونین کی قبر مطہر جو آج بھی مظالم اور مصائب کا شکار ہے،
پالنے والے ہیں، تو جیسے اجڑی ہوئی اور ٹوٹی ہوئی قبر کا واسطہ، جنت البقیع کے ویران مزارات کی تعمیر نو کے اسباب جلد از جلد فراہم فرما. معبود جو بیمار ہیں، بیمار کربلا کے صدقے میں بالخصوص جن کے لیے دعائے صحت کی درخواست ہے، برادر محمد حسین کانجی جو بڑی ہی معروف شخصیت ہے ایران میں زائرین کے لیے مسافر خانے بنانے کے حوالے سے، پروردگار بیمار ہے، اور بالخصوص جو مورد نظر ہیں جنہوں نے دعائے صحت کی التماس کی، ہر بیماری سے نجات اور شفا عنایت فرما. پالنے والے جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. معبود محمد و آل محمد کا واسطہ. شہزادی طاہرہ سیدہ کونین کی زندگی کا جو مرکزی ترین نقطہ ہے، اخلاص عمل صرف اور صرف تیری رضا کی خاطر، تیری خوشنودی کی خاطر، تیرے قرب کی خاطر عبادتوں کو انجام دینا. پالنے والے اس نقطے کو اپنی زندگی میں لانے کی، بسانے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما. پالنے والے محمد و آل محمد کا واسطہ. دنیا میں جہاں بھی اہل بیت اطہار کے چاہنے ماننے والے موجود ہیں، سب کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما، بالخصوص بحرین میں اور دنیا کے ان علاقوں میں کہ جہاں پر کسی بھی اعتبار سے اہل بیت اطہار کے ماننے والوں پر واقع زندگی کو مشکل سے مشکل تر بنایا جا رہا ہے. محمد والے محمد کا واسطہ. ان کے دشمنوں کو اگر وہ قابل ہدایت نہیں، سب کو جہنم واصل فرما، اور ان صاحبان ایمان کی مشکلات کو جلد از جلد دور فرما. پالنے والے محمد والے محمد کا واسطہ. قلب مقدس امام زمانہ کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما. ہمارے گنہگار آنکھوں کو مولا کے دیدار سے منور فرما. پالنے والے امام کے سچے شیعوں میں، سچے محبت کرنے والوں میں، سچے انتظار کرنے والوں میں ہم سب کا نام شامل فرما، اور اپنی آخری حجت امام عصر و السماء کے ظہور میں تعجیل فرما. اذن گرامی کو سورہ فاتحہ کی درخواست ہوگی. اس اعلان کے ساتھ ہمارے انتہائی عزیز دوست، بلکہ چند دوست، برادر یہ ڈاکٹر فدا نائنی، مشتاق نائنی، زاہد نائنی، عباس نائنی، المدینہ پلاسٹکس والے، ان کے والد بزرگوار وزیر علی اکبر علی نائنی کا انتقال ہو گیا ہے، یہ بالکل ابھی کی خبر ہے، ایک گھنٹہ پہلے کی تقریباً، اور کل صبح 9 بجے ان کی نماز جنازہ بھی ہوگی. آپ تمام دلان سے شرکت کی درخواست بھی ہوگی ان کے لیے، اور میں چند مرحومین کے نام لے رہا ہوں، ان کے لیے ہم سورہ فاتحہ کی درخواست کریں گے آپ سے. مرحوم وزیر علی اکبر علی نائنی، سہیل رضا یوسف علی، ڈاکٹر غلام حسین محمد رحمانی، مرحوم ولایت حسین ایویڈی، جمعہ حاجی خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم مشتاق نور محمد، عبد الحسین، فدا حسین، جمعہ قاسم علی، برکت علی فدا حسین، عاشق حسین، محمد علی نایانی فیملی کے تمام مرحومین، سکینہ بانو، نور بانو، سہیل رضا یوسف علی، مرحوم دوست محمد بھوجانی، شہید حمید بھوجانی، اور عمومی طور پر تمام مرحوم مومنین مومنات، بالخصوص تمام شہداء اسلام، علماء کرام جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے تمام مرحوم مومنین مومنات کے سارے ثواب کے لیے ایک مرتبہ سورہ الہم، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اور ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد.